أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين ونصلي على رسوله الكريم وهجرته الطاهرين. کچھ ایسی گفتگو کا تذکرہ آیا تھا کہ جو دینی نقطۂ نگاہ سے جائز نہیں ہوتی ہیں اور اسلام کی نگاہ میں اس کی کوئی مالیت نہیں سمجھی جاتی ہے، شراب اور سور کا گوشت، اگر مسلمان ایسی کوئی چیز غصب کرتا ہے تو ایک پہلو آپ کے سامنے آیا کہ اگر کسی کافر کی یہ چیز غصب کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ چیز اسے کافر کو واپس لوٹانا پڑے گی، کسی مسلمان کی غصب کرتا ہے تو مسلمان کو وہ چیز تو واپس نہیں لوٹائے گا، لیکن چونکہ مسلمان کا حق اس چیز پر آ گیا ہے لہذا اس کی قیمت اس کو لوٹانی ہے۔ اس گفتگو کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، بسا اوقات یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عام حالات میں تو استعمال نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن آج کی دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو بالکل کسی استعمال میں نہ آئے، چنانچہ کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جہاں پر یہ چیزیں بھی بڑی کارآمد بن جاتی ہیں، شراب بھی بڑی کارآمد بن جاتی ہے، سور کا گوشت بھی بڑا کارآمد بن جاتا ہے اور ہر انسان کے لیے کارآمد بن جاتا ہے۔ وہ کون سا پہلو ہے؟ وہ ہے مثلاً جہاں دوا بنانے کی بات ہو، آج کل بہت ساری دوائیں شراب سے بن رہی ہیں، ہیروئن سے بن رہی ہیں، تو اگر وہ دوا کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، پھر اس کے استعمال صحیح بھی ہو سکتا ہے، بےمانہ صحیح ہو سکتا ہے کہ پھر اگر مسلمان بھی وہ چیز رکھ رہا ہے، شراب رکھ رہا ہے، سور کا گوشت رکھ رہا ہے، تو مسلمان کے لیے رکھنا بھی صحیح ہے۔ اس کا مثلاً ایسا کوئی کارخانہ ہے کہ جس میں دوائیاں تیار ہوتی ہیں، یا وہ کوئی ایسا حکیم ہے کہ جس کو یہ ساری چیزیں رکھنا پڑتی ہیں، تو مسلمان کے لیے بھی صحیح ہوگی وہ چیزیں۔ تو ایسی صورت میں پھر اگر مثلی ہے تو وہ مثلی ہی واپس کرنا پڑے گا، اس کو بھی مسلمان کو بھی وہ مثلی واپس کرنا پڑے گا۔ تو ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ جو چیزیں اسلام کی نگاہ میں حرام ہیں وہ کسی مسلمان کی اگر غصب کی جائیں تو ہمیشہ قیمت ہی ادا کرنا پڑے، یہ لازمی نہیں، عین ممکن ہے کہ زیادہ اوقات میں تو قیمت ادا کرنا پڑے گی، مگر کچھ ایسے مقامات آ جائیں گے کہ جہاں پر وہ عین بھی اس کو واپس کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے کچھ ایسے مقامات آ جاتے ہیں کہ جہاں پر ایک چیز غصب کی مگر اب وہ چیز بدل کے دوسری چیز ہو گئی ہے، تو غاصب کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ مثلا ہمارے زمانے میں جو زیادہ رائج ہے، فرض کیجئے کہ مرغی کے انڈے غصب کیے اور ان انڈوں کے بعد میں چوزے بنا لیے، تو یہ چوزے کس کے کہلائیں گے؟ غاصب کے کہلائیں گے یعنی مالک کے کہلائیں گے۔ یہی معاملہ ہو جائے گا کہ اگر فرض کیجئے کہ دانہ بیج غصب کیا ہے، دانہ غصب کیا ہے، اس کے بعد اس کی زراعت اگا دی، زراعت اگنے کے بعد یہ زراعت کس کی سمجھی جائے گی؟ غاصب کی کہی جائے گی یا مالک کی کہی جائے گی؟ یہ بھی کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جن کا سمجھنا آج کی دنیا میں ضروری ہے، اس لیے کہ یہ بہت سارے مقامات پر کام آنے والے ہیں۔ تو آئیے گفتگو یہاں سے شروع کرتے ہیں، پھر وہ دوسرا پہلو بھی سامنے آئے گا۔ لو غصب حبا فزرعه تخیر المقصود منه بین اصل الزرع وبین المطالبۃ ببدل الحب، اگر دانہ غصب کرتا ہے، بیج غصب کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی کاشتکاری کر لیتا ہے، تو اب غاصب اگر اس کو واپس کرنا چاہتا ہے تو کس طرح سے واپس کرے؟ کہتے ہیں اس کے اختیارات مالک کے پاس ہیں۔ مالک کے پاس دو اختیار ہیں، یا تو وہ کہے کہ اس دانے کے جیسا بازار میں جو دوسرا دانہ مل رہا ہے، اس بیج کے جیسا جو بازار میں دوسرا بیج مل رہا ہے، وہ بیج لا کے مجھے دے دو، یعنی مثلی کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ یہ اس کا مثل جو مارکیٹ میں مل رہا ہے وہ مجھے لا کے دے دو. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں جو زراعت تم نے اگائی ہے پوری زراعت مجھے دے دو. تو زراعت لینے کا اختیار بھی اس کے پاس ہے. البتہ اس کی تفصیلات یہاں بیان نہیں ہوئی ہیں, کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جس کی تفصیل میں اور جانے کی گنجائش ہے. یا مختصر طور پر مسئلہ بیان کیا, اگر یہ مسئلہ کہیں پیش آ جائے تو گزارش ہے کہ اس مسئلے کی مزید تفصیل معلوم کی جائے کہ اگر اس نے دانہ غصب کیا تھا اور اس کے بعد پوری فصل تیار ہو گئی ہے تو فصل تو مالک کو دینا پڑے گی اگر اس کا مطالبہ کر رہا ہے, مگر اس کے لیے جو اخراجات ہوئے ہیں, جو دوسری چیزیں ہوئی ہیں, اس کی تفصیلات ہیں جن کا تذکرہ یہاں نہیں کر رہے ہیں, فقط ایک مختصر سی بات بتا رہے ہیں. تو ایسی صورت میں تخیر المقصوب من ہو, مالک کو اختیار ہے, دو میں سے ایک اختیار ہے, بین اخذ الزرع, ایک مطالبہ تو یہ کر سکتا ہے کہ پوری زراعت ہی مجھے دے دو, پوری فصل مجھے دے دو, وبین مطالبتِ بے بدل الحب, اور دوسرا یہ کہ وہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ نہیں مارکیٹ سے بیج لا کر مجھے دے دو, یہ مثلی چیز ہے یعنی مثل والے بیج لا کے مجھے دے دو. ولو بدل لہ البذر کان الزرع للغاصب, اگر فرض کیجئے کہ مالک کہتا ہے کہ مجھے دوبارہ بیج لا کر دے دو, تو ایسی صورت میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ اب یہ جو زراعت کھڑی بھی ہے یہ پھر غاصب کی کہلائے گی, پھر یہ مالک کی نہیں کہلائے گی. وَهَاكَذَا الْحَالُ لَوْ غَصَبَ بَيْضًا فَاسْتَفْرَخَهُ, اسی طرح کا مسئلہ ہوگا اگر انڈے کسی نے چرائے ہیں اور غصب کیے اور اس کے بعد اس کے چوزے بنا لیے, تو وہاں پر بھی مالک کو اختیار ہے کہ وہ کہے کہ بھائی چوزے مجھے دے دو, اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں میرے انڈے واپس لا کے مجھے دے دو. اور انڈے بھی تقریباً مثلی جیسی چیزیں وہ مارکیٹ میں ملتی ہے, لہذا مارکیٹ سے وہ چیز لا کر دینا بھی اس کی ذمہ داری ہوگی. اسی سے ملتی جلتی ایک بات اور ہے, لو غصب اسیرا فسار عنده خمرا ثم سار خلا, اگر انگور کا رس غصب کیا ہے تو انگور کے رس میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اس کو ذرا سی گرمی لگے یا ذرا سی دھوپ لگے تو شراب بن جاتا ہے, پھر ویسے ہی اگر پڑا رہے تو شراب سے خود بخود سرکے میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے. چونکہ آج کی دنیا میں ہر چیز فیکٹریوں میں تیار ہوتی ہے اور اتنا زیادہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے اور اسی کی وجہ سے پروڈکشن بھی بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, تو عام افراد کو عام طور پر پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی چیز کیسے بن رہی ہے, کیا چیز کیسے تیار ہو رہی ہے, عام لوگوں کو یہ ساری تفصیلات معلوم نہیں ہوتی ہیں, اور ان تفصیلات میں لوگوں کو جانے کا وقت بھی نہیں ہوتا, اور پھر ذرا سا دیندار لوگ ہوتے ہیں تو ذرا سا ڈرتے بھی ہیں کہ بھائی اگر ایک مرتبہ شراب بن گیا ہے, وہ انگور کا رس اگر شراب بن گیا ہے تو عام طور پر پھر وہ اسے استعمال نہیں کرتے ہیں, چاہے وہ پھر سرکہ بھی بن جائے تو کہتے ہیں بھائی چھوڑو یہ شراب بن گیا, چھوڑو اسے اب کون ہاتھ لگائے. جو دیندار طبقہ ہوتا ہے وہ اتنی احتیاط بھی برت رہا ہوتا ہے, یہ احتیاط برتنا اچھی چیز ہے, مگر اگر آپ کا کارخانہ ہے پھر یہ احتیاط نہیں برت پائیں گے آپ, وہاں تو ہزاروں ٹن کے حساب سے سارا مال تیار ہوتا ہے. اور اسلام کے نقطۂ نگاہ سے اس کا طریقہ کار بھی ہے کہ اگر شراب ہے اور وہ سرکہ بن گیا ہے تو اس کے استعمال میں کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے, آپ کے لیے استعمال کرنا بالکل جائز ہے, بلکہ شرعی اعتبار سے اس کے سارے مسائل بھی لکھے ہوئے ہیں کہ وہ برتن کی جس میں شراب پڑی تھی پھر وہ شراب خود بخود سرکہ بن گئی تو برتن بھی نجس ہے یا پاک ہے. تو اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے نجس تھا جب شراب تھی, اس کے بعد یہ برتن پاک ہو گیا, اسے الگ سے پاک کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, خود بخود پاک ہو گیا. اس کے سارے مسائل ہیں, لہذا اگر لائے تھے انگور کا رس پھر وہ حرام چیز بن گئی اور حرام سے پھر خود بخود حلال چیز بن گئی, تو کہتے ہیں یہاں پر بھی یہ مسئلہ ہے, مالک کو اختیار ہے کہ وہ کہے کہ سرکہ مجھے دے دو, اور یا دوسرا اختیار ہے کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں مجھے انگور کا رس لا کے واپس کر دو. یہ سارے اختیارات مالک کے پاس ہیں, چنانچہ جیسی مالک کی خواہش ہوگی ویسی وہ چیز اس کو واپس کرنا پڑے گی. ایک خالصتاً دیہات میں رہنے والوں کا مسئلہ ہے, یہ جو شہر میں عام طور پر لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوگا پتہ بھی نہیں ہوگا. جو افراد بھی ڈیری فارم کا کام کرتے ہیں ڈیری فارم کا مطلب ہے کہ وہ مرغیوں کا نہیں, کیٹل فارمنگ کا, جو بھینسوں کے, گائے کے اور گھوڑوں کے اور اس طرح کے جتنے بھی کیٹل فارمنگ کا کام کرتے ہیں ان کے یہاں یہ والے مسائل بڑے اہم ہوتے ہیں. وہ یہ کہ وہ اپنی گائے اپنی بھینسوں کی پیداوار بڑھانا چاہتے ہیں. اچھا, پیداوار بڑھانے کے بہت سارے اب تو مصنوعی طریقے بھی نکل آئے ہیں اور وہ مصنوعی طریقے شاید زیادہ کارآمد اور زیادہ مفید سمجھے جاتے ہیں گوشت کے اعتبار سے بھی اور دودھ کے اعتبار سے بھی, لیکن پرانے زمانے میں یہ ساری چیزیں نہیں تھیں. اور آج بھی جو افراد یہ ٹیکنالوجی والے طریقے اختیار نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں, جو بالکل نیچرل ہے, لیکن اس وقت دنیا میں ایک گروہ پیدا ہوتا جا رہا ہے, چاہے وہ چھوٹا سا گروہ ہے, جو کہتا ہے کہ نہیں, ہمیں بالکل نیچرل زندگی گزارنی چاہیے. یہ مصنوعات کا کیمیکل کے طور پر استعمال کرنا اور دوسرے طریقے سے اس کا استعمال کرنا, یہ انسانوں کے لیے بالآخر نقصان دہ ہے اور انہوں نے اس کے نقصانات بھی ثابت کیے ہیں. تو پوری دنیا میں گرین پارٹیز وجود میں آتی جا رہی ہیں, خصوصاً مغربی دنیا کی ترقی یافتہ ممالک میں گرین پارٹیز وجود میں آتی جا رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری چیزیں جو نیچر کے نیچرل طریقے سے, اس طریقے سے اس کو استعمال کرو. اور اسی وجہ سے وہ نیوکلیئر پاور پلانٹ کی بھی مخالفت کرتے ہیں, اس کے خلاف بھی احتجاج کرتے ہیں, نیوکلیئر سب مرین کے خلاف بھی اور بہت ساری دوسری چیزوں کے خلاف. اور اس کے کچھ نہ کچھ اثرات, چاہے وہ اثرات پروپیگنڈے والے اثرات ہوں, وہ ہمارے یہاں بھی پہنچ جاتے ہیں ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے, کہ ماحولیاتی آلودگی کا ہمیں خیال کرنا پڑے چاہیے. اور اس کے لیے واکس ہو رہی ہوتی ہیں, بچوں کو سکھایا جا رہا ہوتا ہے, سب وہ میک اپ والا کام ہوتا ہے, حقیقی کام ہمارے یہاں بالکل سوال سے ہوتا ہی نہیں ہے. وہ واک کر لی, کچھ سیمینار کر لیے, کچھ ٹی وی میں تصویریں آ گئیں, اس کے علاوہ باقی کچھ نہیں ہوتا کہ اپنے ماحول کو کیسے بہتر بنایا جائے. تو یہ سارے افراد ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں, جیسی قدرت کی اور نیچر کا طریقہ کار ہے ویسی اگر انسان زندگی بسر کرے تو اس کے لیے سب سے اچھا ہے. وہ لوگ پھر کسی چیز کی ملاوٹ پسند نہیں کرتے. اب اگر وہ اپنے جانوروں کی کاشت, اپنے جانوروں کی پیداوار بڑھانا چاہتے ہیں تو کوئی مصنوعی طریقہ استعمال نہیں کرتے, وہ جو نیچرل طریقہ ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اس میں پھر وہ ہوتا ہے کہ نر جانور کا باقاعدہ معاوضہ وصول کیا جاتا ہے تاکہ وہ بچے پیدا کرنے کے لیے مالک اس کو دے, کرایہ پر دے اور اس سے اس کا معاوضہ وصول کرے. چنانچہ اگر ایسا کیا گیا ہے, فرض کیجئے کہ نر جانور کو غصب کیا گیا اور اس سے بچوں کی پیداوار بڑھائی گئی ہے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ کس کا ہوگا, مالک کا ہوگا یا غاصب کا ہوگا, یہ پیدا ہونے والا بچہ کس کا ہے. یہ جو نیچرل طریقے سے کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے مسئلہ بڑا اہم ہے. لو غصب فہلا فانزاہ علی الاسنا انسا فاولدہ کان الولد لصاحب الانسا. کہتے ہیں کہ اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو مادہ جانور جس کی ہے اس کا بچہ کہلائے گا. فرض کیجئے کہ نر غصب کر کے لائے ہیں, مادہ جانور خود غاصب کی ہے تو بچہ بھی غاصب کا کہلائے گا. اور معاملہ الٹا ہو جائے کہ فرض کیجئے مادہ جانور یہ غصب کر کے لایا ہے اور نر غاصب کا ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں یہ پیدا ہونے والا بچہ پھر مالک کا کہلائے گا. اس لیے کہ مادہ مالک کی تھی. وہ امکان ہو الغاصب, اگرچہ یہ مادہ جانور غاصب ہی کی ہو, تو اگر یہ غاصب کی ہے پھر بھی یہ چونکہ مادہ ہے اس حوالے سے بچہ بھی غاصب کا کہلائے گا. اچھا, بچہ غاصب کا کہلائے گا تو بات سمجھ میں آ گئی, لیکن یہ جو نر جانور غصب کر کے لایا ہے, چرا کے لایا ہے مثلا, یہ نر جانور نہ لاتا تو یہ مادہ بچہ دے ہی نہیں دے سکتی تھی. اس نر جانور کی وجہ سے یہ مادہ اس قابل ہوئی کہ بچہ دے سکے, تو آخر پھر وہ جو اس نے اس سے فائدہ اٹھایا, اس جانور سے جو فائدہ اٹھایا اس کا کیا. تو ہمیں نہیں معلوم ہے آج کل کیا صورت حال ہے. پرانے زمانے البتہ یہ طریقہ کار تھا کہ ایسے نر جانوروں کی باقاعدہ اجرت وصول کی جاتی تھی, باقاعدہ اجرت ہوا. آج بھی ممکن ہے گاؤں میں یہ طریقہ رائج ہو. تو اجرت وصول کی جاتی تھی, چنانچہ ایسے نر جانور کی جو اجرت ہوتی ہوگی غاصب کی ذمہ داری ہے کہ وہ پھر مالک کو دے. بچہ تو غاصب کا ہو گیا اس لیے کہ مادہ اس کی تھی, لیکن نر جانور کی اس کو اجرت دینا پڑے گی. اب آئیے وہ شراب والا مسئلہ جو ابتدائی طور پر آپ کے سامنے آیا تھا, یضمن المسلم للذمی الخمر والخنزیر بقیمتها عندهم مع الاستتار. اگر مسلمان کسی کافر کی شراب چراتا ہے یا سور کا گوشت چراتا ہے تو ایسی صورت میں مسلمان اس کافر جو کافر ذمی ہوگا, عام طور پر مسلمان ممالک میں آباد کافر ذمی ہی ہوں گے, باقی کافروں کا مسلمان ممالک میں رہنا بڑا مشکل ہے. اس کی کچھ الگ شرائط ہیں جو مشکل شرائط ہوتی ہیں. چنانچہ کافر ذمی ہی کا مسئلہ اصل ملتا ہے, اور کافر ذمی وہ ہوتا ہے کہ جو اہل کتاب ہو, یا عیسائی ہے یا یہودی ہے یا مجوسی ہے. یہ اہل کتاب مسلمان ممالک میں آباد ہو سکتے ہیں. اگر یہ کافر جو مسلمان ممالک میں آباد ہیں شراب پی رہے ہیں, تو جیسا ہم نے دو دن پہلے بتایا تھا, ان کو اجازت ہے شراب پینے کی, ان کو اجازت ہے سور کا گوشت کھانے کی, ان کو اجازت ہے اپنے طور طریقے کے مطابق جو بہائی ہوتی ہے ڈانس ڈرامہ یہ اللہ بلا جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ سب کچھ کرنے کی ان کو اجازت ہے, مگر یہ سارے کام ان کو چھپا کے کرنا پڑیں گے, مسلمانوں کے سامنے نہیں کر سکتے. شراب پی سکتے ہیں مگر مسلمانوں کے سامنے نہیں, سور کا گوشت کھا سکتے ہیں مگر مسلمانوں کے سامنے نہیں, یہ ڈانس وانس اور گانا وانا سب کچھ کر سکتے ہیں, بہائی کے کام کر سکتے ہیں مگر مسلمانوں کے سامنے نہیں. عجیب زمانہ آ گیا ہے کہ اب مسلمان ہی مسلمانوں کے سامنے سارے کام کر رہے ہیں, اور یہ ایک زمانہ تھا جب اسلام کے عروج کا زمانہ تھا, اس وقت یہ ساری چیزیں انتہائی قابل مذمت سمجھی جاتی تھی. یعنی یہ کام کرنے والے افراد ان کو اتنا گھٹیا اور اتنا حقیر سمجھا جاتا تھا, یہ گانے بجانے ناچنے والے اتنا گھٹیا اور حقیر سمجھا جاتا تھا کہ ان پر پابندی تھی کہ یہ عام لوگوں کے سامنے آ بھی نہیں سکتے, بالکل چھپ چھپا کے اگر یہ کام کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں. البتہ اس کی ایک زیادہ بہتر مثال یہ ہے کہ ایک زمانہ مسلمانوں پر ایسا بھی آیا جب مسلمان انگریزوں کے شکنجے میں جھگڑے گئے, تو انگریزوں نے ان مسلمانوں کو کہ جو دیندار تھے تقویٰ پر ہزاری کے حامل تھے سادات گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے, ان مسلمانوں کو معاشی طور پر اتنا کمزور کر دیا کہ بیچارے اپنی زندگی کے گزار اوقات بھی نہیں چلا سکتے تھے. چنانچہ پھر ایسے لوگوں میں سے کچھ نکلے کہ جو وہ بہائی کے کام میں داخل ہوئے, ڈرامہ اسٹیج شو فلم انڈسٹری اس میں داخل ہوئے, مگر چونکہ مسلمان تھے اور متدین گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے, دینی اعتبار سے بہت اچھے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے, تو جب داخل بھی ہوئے ایسے شعبوں میں تو انہوں نے ایک کام کیا کہ اپنا نام تبدیل کر کے داخل ہوئے, یہاں تک کہ انہوں نے اپنا نام مسلمانوں والا نام بھی نہیں رکھا, کوئی کافر والا ہندو والا عیسائی والا نام رکھا اور اس کے بعد اس شعبے میں داخل ہوئے, تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلنے پائے کہ یہ مثلا سادات گھرانے سے تعلق رکھتا ہے, یہ متقی و پرہیزگار گھرانے سے تعلق رکھتا ہے, عام لوگوں کو پتا نہ چلے. اس لیے کہ جو بھی فلم انڈسٹری میں داخل ہوگا وہ لوگوں کے نگاہ میں تو سب سے زیادہ شہرت اختیار کر لے گا, مگر اگر اس کا نام بھی مثلا ایسا ہو جو سادات گھرانے والا ہو تو پھر وہ سادات گھرانا بدنام ہوگا. چنانچہ اپنے خاندان کی بدنامی کی خاطر, جو اپنے خاندان کی بدنامی ہو رہی تھی اس کی خاطر انہوں نے اپنا نام تبدیل کر دیا تاکہ خاندان بدنام نہ ہو. یعنی اتنا چھپ چھپا کے وہ کام بھی کرتے تھے تو اتنا چھپ چھپا کے. دلیپ کمار مثلا, وہ حقیقتاً دلیپ کمار نہیں ہے, حقیقتاً ہندو نہیں ہے, اس کا نام کچھ اور ہے. نام سنا ہے کہ نہیں دلیپ کمار کا؟ اس کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ قریب قریب ہر شخص واقف. یہ کیا ہے, آج سے 30 برس پہلے 50 برس پہلے یہ لوگ انڈسٹری میں داخل ہوئے تھے, اور اسی طرح سے 100 برس پہلے ڈرامہ کرنے کے لیے اسٹیج شو کرنے کے لیے یہ لوگ داخل ہوئے تھے، مگر اتنے خوفزدہ تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے خاندان کا نام بدنام ہو جائے، تو یہ اچھے اچھے خاندان سے تعلق رکھنے تھے، چنانچہ انہوں نے اپنا نام ہی تبدیل کر کے یہ والا، تاکہ بے حیائی کا ٹھپا پورے خاندان پہ نہ لگنے پائے، اتنا ڈرتے تھے۔ اب آپ دیکھیے زمانہ کیا آ گیا، اب اللہ اعلان کر رہے ہیں یہ والا کام، اور اس طرح سے دھڑلے سے کر رہے ہیں کہ پورے خاندان کو اس میں متعارف کروا رہے ہیں، اپنی بہنیں بھی آ رہی ہیں، اپنے بھائی بھی آ رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی آ رہے ہیں، اور یہ دھڑلے سے کام ہو رہا ہے۔ تو ایک زمانے میں جس کو بہت برا سمجھا جاتا تھا مسلم معاشرے میں، آج اسی کو بہت اچھا بھی سمجھا جا رہا ہے، اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے کہ آخری زمانے میں لوگ برے کام کو اچھا سمجھنے لگیں گے، یہ علامت ہے آخری زمانوں کی۔ تو اگر فرض کیجئے کہ یہ کرتے ہیں تو ان کو کرنے کی اجازت ہے، مگر چھپ چھپا کے۔ اب اگر مسلمان ان کا شراب، ان کا خنزیر کا گوشت یہ اگر چرا لیتا ہے یا چھین لیتا ہے ان سے، تو چونکہ یہ مسلمان ملک میں آباد ہیں، ان کو واپس کرنا پڑے گا، چنانچہ ضامن ہوگا ان ساری چیزوں کا۔ وَقَضَى يَضْمُنُ لِلْمُسْلِمِ حَقُّ اِخْتِصَاصِهِ فِيمَا اِذَا اسْتَوْلَى عَلَيْهِمَا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ كَتَصْنِيعِ الْخَمْرِ خِلًّا اب استعمالها دوان۔ اسی طرح سے اگر مسلمان یہی چیزیں، شراب اور سور کا گوشت اور اسی طرح کی دوسری چیزیں کسی مسلمان سے چھین لیتا ہے، اسے غصب کر لیتا ہے، اس کی چرا لیتا ہے، مگر اس مسلمان کے پاس یہ چیزیں بالکل صحیح استعمال کے لیے تھیں، اس لیے کہ وہ مسلمان اس شراب سے دوا کا کام کر رہا تھا، اس سور کے گوشت سے مثلا کھاد بنانے کا کام کر رہا تھا، اس سور کے گوشت سے مثلا وہ ڈیری فارم کی غذا بنانے کا کام کر رہا تھا، اس طرح کا گویا۔ تو ایسی صورت میں جو یہ سارے کام کاج ہو رہے ہیں وہ کام حرام نہیں ہے، وہ کام صحیح ہے، چنانچہ صحیح کام کے لیے اس نے اپنے پاس شراب رکھی ہے، صحیح کام کے لیے اس نے پاس سور کا گوشت رکھا ہوا ہے۔ اب اگر وہاں سے کچھ اٹھا کے لے آتا ہے مسلمان کے پاس سے، تو مسلمان کے پاس جو چیز پڑی ہے شراب، اس شراب کا وہ مالک نہیں کہلائے گا، اگرچہ صحیح کام کے لیے اس نے وہ رکھی بھی، پھر بھی یہ قاعدہ اور کلیہ اچھی طرح سے ذہن نشین رکھ لیجئے کہ مسلمان کبھی شراب کا مالک نہیں بنتا، باقی تمام چیزوں کا مالک بن سکتا ہے، آپ کا لباس ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کی گاڑی ہے، آپ دنیا کی لاکھوں چیزوں کا مالک بن سکتے ہیں، مگر مسلمان شراب کا مالک نہیں بن سکتا، مسلمان سور کا مالک نہیں بن سکتا، مالک نہیں بن سکتا۔ تو ایسی صورت میں پھر اس مسلمان کے پاس سے اگر لے آتا ہے تو اس کی ملکیت ہی نہیں ہے، تو کیا ایسا نہیں سمجھا جائے گا جیسے راستے میں ایک چیز پڑی ہوئی تھی کوئی اٹھا کے لے آیا، لہٰذا آپ کسی کے لیے ذمہ داری نہیں، جو اٹھا کے لے آیا بس اسی کی وہ چیز ہو گئی، کیا ایسا نہیں ہے؟ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں، اگرچہ مسلمان اس شراب کا مالک نہیں بنا، مگر اس کے باوجود ہم کوئی مسلمان یہ حق نہیں رکھتا کہ اس کے پاس سے شراب اٹھا کر لے آئے، کوئی مسلمان حق نہیں رکھتا، کیوں؟ اس لیے کہ مالک نہ بننے کے باوجود اس کے پاس ایک حق ہے جسے کہا جاتا ہے حق اختصاص، کہ یہ چیز اسی مسلمان سے مخصوص ہے، حق اختصاص اسی مسلمان سے مخصوص ہے۔ ابھی بات آ گئی تو ذرا سنتے چلیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں جس کا انسان مالک نہیں بنتا ہے، یہ تو فقط شراب کی اور سور کی مثال آپ نے سنی ہے، شراب کی اور سور کے گوشت کی، ہیروئن کی مثال مثلا آپ نے سنی، مگر اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو مارکیٹ میں خرید و فروخت نہیں کی جا سکتی، اسلامی نقطۂ نگاہ سے خرید و فروخت نہیں کی جا سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مالک نہیں بنتے ہیں۔ وہ کیا چیزیں؟ وہ تمام ایسی چیزیں کہ جو فضولیات سمجھی جاتی ہیں، بیکار سمجھی جاتی ہیں۔ اچھا، اسلام اسے فضولیات سمجھتا ہے، مگر معاشرہ اسے بڑی اہمیت دیتا ہے، کئی ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر معاشرہ بڑی اہمیت دیتا ہے، تو معاشرے کی اہمیت کی وجہ سے وہ چیز عام ڈگر سے ہٹ کر بہت مہنگی ہو جاتی ہے۔ مثلا فرض کیجئے کہ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے سکے جمع کرنے کا، ان کے پاس پرانے پرانے سکے پڑے ہیں. اچھا سکے زمانے اگر سو سال پرانا سکہ کسی کے پاس پڑا ہے تو سو سال پہلے اگر اس کی قیمت تھی ایک روپیہ مثلا, اگر ایک روپیہ قیمت تھی, آج اگر مارکیٹ میں سکہ چلانا چاہے تو کوئی قیمت نہیں اس کی, بیکار ہے, اسے کوئی نہیں لے گا. مگر اس کو شوق ہے لہذا وہ جمع کر رہا ہے. کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے پرانے اسٹیمپ جمع کرنے کا, کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے پرانے ماچس کے وہ نشانات جمع کرنے کا, ماچس کی ڈبیا, کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے وہ سیون اپ کے جو ڈھکن ہوتے ہیں ان ڈھکنوں کو جمع کر, الگ الگ شوق ہیں لوگوں کے. اچھا ان ساری چیزوں کی کوئی قیمت نہیں ہے, حقیقت یہ ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. ہاں قیمت نہیں ہے کا مطلب ہے کہ اگر آپ یہ سارے اسٹیمپ جمع کرنے کے بعد اگر بیچنا چاہیں تو وہ باٹلی پیپر والا کلو کے حساب سے لے لے گا, اگر آپ کے پاس ہے بھی تو کتنے زیادہ آدھا کلو اسٹیمپ ہوں گے وہ پانچ روپے دے گا اس کے. حقیقت میں ہے اگر دیکھا جائے تو کوئی قیمت نہیں ہوتی. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اسلام کے نقطۂ نگاہ سے بیکار ہیں, چنانچہ بیکار چیزوں کی خرید و فروخت نہیں ہوتی. اس کی اور زیادہ بہتر مثال سمجھیے, فرض کیجئے کہ چونکہ یہ معاشرے میں بہت رائج ہیں اور لوگوں کو جن کو شوق ہے وہ اس کی بڑی قیمت بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور مارکیٹ میں جہاں میوزیم ہوتے ہیں یا نمائشیں لگتی ہیں وہاں بڑی بڑی قیمتیں بھی ملتی ہیں, وہی 100 روپے کا سکہ کہیں کہیں پر 1,00,000 روپے کا بک رہا ہوتا ہے. جہاں میوزیم لگے ہوں, نمائش لگی ہو, وہاں بڑی قیمت ہو جاتی ہے. تو آپ لوگوں کے لیے سمجھنا بھی ذرا دشوار ہے کہ بھائی اس کی قیمت کیسے نہیں ہے, کہ تو قیمت بہت ہے. اب آئیے ایک دوسری مثال نہ ہو, فرض کیجئے کہ کوئی شخص یہ باہر روڈ پر جو مٹی پڑی ہوئی ہے یہ مٹی بیچنا چاہے. اچھا مٹی بیچنا چاہے, ایک تو مٹی ہو گئی وہ ٹرکوں کے حساب سے تو اس کی تو قیمت ہے, لیکن وہ کہہ رہا ہے بھائی میں 10 روپے کلو مٹی بیچ رہا ہوں, کوئی خریدے گا؟ خریدنے کے لیے تیار ہے کوئی 10 روپے کلو مٹی؟ نہیں خریدے, اس لیے کہ مٹی کی کوئی قیمت نہیں, کلو کے حساب سے اگر یہ بیچا ہے تو مٹی کی کوئی قیمت نہیں. تو بیکار چیزوں کی خرید و فروخت اسلام میں ٹھیک نہیں ہوتی. مٹی ہے, کچرا ہے, دوسری طرح کی چیزیں ہیں جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, اگر وہ بیچنا چاہے تو کوئی خریدے گا نہیں. اسی طرح سے مارکیٹ میں بہت سارے ایسے پرندے اور چرندے اور درندے سارے مارکیٹ میں بکھرے ہوتے ہیں, جس کی حقیقتاً معاشرے کے نقطۂ نگاہ سے کوئی قیمت نہیں. معاشرے کے نقطۂ نگاہ سے کوئی قیمت نہیں ہے کا مطلب کیا ہے کہ فرض کیجئے کہ ایسی خوبصورت چڑیا مثلا کوئی بیچ رہا ہے کہ جو جنگل میں نایاب قسم کی ہے, تو نایاب قسم کی ہونے کی وجہ سے وہ فقط ایک چڑیا یا دو چڑیا کا پیر وہ 5,000 روپے میں بیچ رہا ہے, تو صدر میں پوری مارکیٹ ہے اس کی, وہاں آپ جا کے قیمتیں معلوم کریں تو بڑی بڑی قیمت ہے, دو چڑیا ہوں گی اس کی 500 روپے لے رہا ہوگا. مگر عام لوگوں کو دلچسپی نہیں ہوگی, جو خاص شوق رکھنے والا ہے فقط وہی اسے خریدے گا. عام لوگوں یعنی اگر آپ 1,000 افراد کو تلاش کریں تو 1,000 میں سے دو ایک ایسا مل جائے گا ممکن ہے کہ وہ جو کہے گا ہاں بھائی مجھے خریدنا, ورنہ عام 999 افراد کو کوئی دلچسپی نہیں ہوگی, بھائی چڑیا دے کے کیا کریں گے 5,000 روپے, بیکار ہے. بلکہ اگر بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو آپ بالکل فری بھی دیں گے تو انہیں نہیں چاہیے بھائی لے جائیں گے, کیا کریں گے ان کو. تو اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ جو ایسی چیزوں میں دلچسپی نہیں رکھتی, ایسی چیزوں کی خرید و فروخت اسلام میں جائز نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ جب خرید و فروخت جائز نہیں ہے تو اس صدر میں جو بک رہا ہے اس کا کیا ہوگا؟ یہ خریدنا ہماری اگر حرام ہے تو ہم پھر خرید سکتے ہیں کہ نہیں خرید سکتے؟ اچھا کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے خوبصورت خوبصورت طوطے لیے ہوتے ہیں, چڑیے لیے ہوتی ہیں, لاکھ میں کوئی ایک آدھ آدمی ایسا ہوتا ہے جس کو سانپ بھی پالنے کا شوق ہوتا ہے تو اس نے سانپ خریدا ہوا ہوتا ہے. تو یہ جو اس طرح کی چیزیں مارکیٹ میں بک رہی ہیں اس کا خریدنا اور بیچنا کیسے ہوگا؟ پھر اس کا ایک طریقہ ہے. اب وہ چیز ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت یہ کہ یہ چیز ایسی ہے کہ جو معاشرے میں بے وقت ہے, بے وقت چیز کی وہ قیمت وصول کر رہا ہے. بے وقت ہے تو اس کا مطلب ہے جیسے راستے میں پڑی ہوئی ایسی ہے کیا؟ نہیں, اس کے پاس حق اختصاص ہے. جو حق اختصاص ایک لفظ آیا نا, اس کے پاس حق اختصاص ہے. اس حق اختصاص پر کریں کہ کوئی آدمی اگر اس طرح کی چیز خریدنا چاہتا ہے تو اسلام نے کوئی راستہ بتایا ہے؟ کہتے ہیں ہاں راستہ بتایا. وہ راستہ کیا ہے؟ حق اختصاص والا راستہ. وہ یہ کہ فرض کیجیے کہ ایک چیز پر حق اختصاص میرا ہے، میرا خصوصی حق ہے، میں سامنے والے سے کہوں، خرید و فروخت تو نہیں کر سکتا، سامنے والے سے کہوں گا کہ جو میرا خصوصی حق ہے، یعنی میرا ہاتھ اس پر ہے خصوصی ہاتھ، اس ہاتھ کو ہٹانے کے میں آپ سے 5,000 روپے لوں گا. یہ کہا جائے حق اختصاص منتقل کرنا، حق اختصاص منتقل کرنے کی قیمت وصول کرنا، اس کی اسلام میں اجازت ہے، یہ جائز ہے. تو مسلمان اس شراب کا مالک نہیں ہے، ہیروئن کا مالک نہیں ہے، مگر اس کے پاس صحیح مقصد کے لیے وہ شراب رکھی ہوئی ہے، صحیح مقصد کے لیے وہ ہیروئن رکھی ہوئی ہے، کوئی حرج بھی نہیں ہے. وہ دوا بنائے گا، کھاد بنائے گا، وہ اس کی ڈیری فارم کے لیے کچھ کھانے پینے کے جانوروں کی کچھ چیزیں بنائے گا، تو اس کے لیے کام بالکل جائز ہے، بالکل صحیح ہے. تو ایسی صورت میں اگر اس کے پاس شراب پڑی ہے یا ہیروئن پڑی ہے یا سور کا گوشت پڑا ہے، اور اسی طرح سے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جو مرغیوں کو پیٹ کھلائی جاتی ہے اس میں خون ملایا جاتا ہے، ایسی صورت میں یہ خون بھی بیچا جاتا ہے، تو خون کی خرید و فروخت صحیح ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں نہیں، خرید و فروخت صحیح نہیں، حق اختصاص ہے آپ کے پاس، چنانچہ حق اختصاص کی وجہ سے اس میں آپ اپنا حق ہٹا لیں اور اس کی قیمت وصول کر لیں تو ممکن ہوگا. اب اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی شراب، کسی مسلمان کا مطلب اس میں غلط ہو جائے گا، مسلمان کا خون نہیں، اس مسلمان کے پاس جو خون ہے اس خون کو چورا لیتا ہے مثلا، تو اب ایسی صورت میں حق اختصاص اس کا تھا، لہذا اس کی قیمت اس کو ادا کرنا پڑے گی، اس کا پیمنٹ اس کو کرنا پڑے گا. وَكَذَا يَضْمُنُ لِلْمُسْلِمِ حَقُّ اِخْتِصَاصِهِ، اسی طرح سے اگر کسی مسلمان کے پاس سے شراب لیا ہے یا اسی طرح کی کوئی چیز لیا ہے تو اس کا حق اختصاص اس کے پاس تھا. فیما استولى علیہما لغرض صحیح، اگر وہ چیز اس کے پاس غرض صحیح کے لیے موجود تھی، ٹھیک تھا غرض، اس کے پاس جو مقصد تھا وہ بالکل صحیح مقصد تھا، تو پھر اس کے لیے بھی ضامن ہو جائے گا. ہاں اگر کسی کا مقصد تھا شراب پینا اور شراب پینے کے لیے اس نے وہ شراب کی بوتلیں رکھی تھی اور ان بوتلوں کو اٹھا کے دے گیا، تو پھر ضامن نہیں ہوگا، پھر یہ ذمہ دار نہیں، اس لیے کہ اس شراب کی کوئی قیمت نہیں ہے اور اس نے بھی جو رکھی تھی وہ غلط مقصد کے لیے رکھی بھی تھی، چنانچہ اس صورت میں وہ ذمہ دار نہیں ہے. لیکن اگر اس نے صحیح مقصد کے لیے چیز رکھی ہوئی ہے تو پھر مسلمان ضامن ہو جائے گا. کا تسنیل خمر خلن، مثلا شراب کو سرکہ بنانے کے لیے اس نے رکھی ہوئی تھی، اب استعمال ہا دوان، یا شراب سے دوا بنانے کے لیے اس نے شراب رکھی ہوئی تھی، تو کوئی حرج نہیں، اس نے صحیح مقصد کے لیے شراب رکھی ہے، چنانچہ مسلمان بھی اگر ہے تو اب اس کی شراب کا ضامن ہوگا اور اس کی قیمت اس کو ادا کرنا پڑے گی. یہاں تک کی جو گفتگو تھی ابتدائی گفتگو سے لے کر اب تک کی گفتگو، اس میں زیادہ تر باتیں آپ کے سامنے غصب کے حوالے سے آتی رہیں کہ غصب کریں تو یہ ذمہ داری، غصب کریں تو یہ ذمہ داری، مگر غصب کریں تو دو تکالیف عائد ہو جاتی تھیں. ایک حکم تکلیفی عائد ہو جاتا تھا، ایک حکم وضعی عائد ہو جاتا تھا. غصب کی صورت میں دو حکم عائد ہوتے تھے. اب جو بات شروع ہو رہی ہے وہ اس طرح سے کہ غصب نہیں کیے مگر کسی طرح سے کسی مسلمان کی چیز ہمارے پاس آ گئی ہے، چنانچہ اگر وہ چیز ہمارے پاس آ گئی ہے تو ہم ذمہ دار ہیں اور وہ چیز اس مسلمان کو واپس پلٹانا پڑے گی. غاصب نہ ہونے کی وجہ سے ہم گناہگار نہیں ہیں، مگر مسلمان کی چیز مسلمان کو واپس لوٹانا پڑتی ہے، چنانچہ اس چیز کے ہم ذمہ دار ہیں. یہ جو گفتگو شروع ہو رہی ہے غالباً ایک چھوٹی سی گفتگو اس حوالے سے پہلے گزر چکی تھی، مگر آج تو ایک اہم لفظ استعمال ہو رہے ہیں، اگر گنجائش ہوئی تو اس کی وضاحت کرتے ہیں. ایک مرتبہ آواز بلند سلوات پڑھیں. جمیع ما مرہ من الزمان و کیفیتی و احکام ہی و تفاصیل ہی جاریت فی کلیت جاریت علی مال الغیر بغیر حق. کہتے ہیں کہ جتنی بھی تفصیل زمان کے حوالے سے آپ کے سامنے آئی ہے اور زمان کی کیفیت کے حوالے سے آئی ہے کہ کیا آپ ضامن ہوں گے وہ چیز نہیں پلٹا سکتے تو اس کی مثل پلٹائیں, پھر مثل نہیں پلٹا سکتے تو اس کی قیمت پلٹائیں, جو بھی صورت ہے جس کے جتنے اس کے احکام آئیں یہ سارے کے سارے, کہ جو ہر اس چیز کے بارے میں آئے کہ جب انسان دوسرے کا مال لے لے, چاہے وہ چھین لے, چھین کر لے لے یا چوری کر کے لے لے, گن پوائنٹ پر لے لے, اور پھر اس کے بارے میں جتنی زمان کی گفتگو آپ کے سامنے آئی, کہتے ہیں کہ اسی طرح کی گفتگو ہر اس معاملے میں آئے گی کہ جہاں پر دوسرے کا مال ہمارے پاس آ جائے, چاہے ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے, چاہے ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے, مگر دوسرے کا مال ہمارے پاس آ گیا ہے. اب جب دوسرے کا مال آ گیا تو وہ ساری ذمہ داریاں جو پہلے آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں وہ ساری ذمہ داریاں نبھانا پڑیں گی. جاریت فی کل ید جاریت علی مال الغیر, وہ ساری کی ساری تفصیلات آئیں گی. اگر غصب کے علاوہ دوسرے کا مال ہمارے پاس آ جاتا ہے بغیر حق, یہ ہمارا حق تھا نہیں, ہمارا حق نہیں تھا مگر دوسرے کی چیز ہمارے پاس آ گئی, وَإِن لَمْ تَكُنْ عَادِيَةً, اگرچہ ہم نے کوئی تجاوز نہیں کیا, ہم نے کوئی جرم نہیں کیا, وہ چیز ہمارے پاس آئی ہے اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, وَغَاصِبَةً, اس کو ہم نے غصب بھی نہیں کیا, وَظَالِمَةً, اور کسی پر ظلم کرتے ہوئے وہ چیز ہم نے نہیں لے لی ہے, مگر اس کے باوجود وہ چیز ہمارے پاس آ گئی, تو ایسی صورت میں ساری تفصیلات جو آپ کے سامنے غصب کے حوالے سے بیان ہوئی ہیں وہ ساری تفصیلات اس مال کے بارے میں بھی آپ کو ادا کرنا پڑیں گی. اب مثلا اس کی ایک دو مثالیں پہلے بتا دیں آپ کو تاکہ یہ بات جو یہاں بیان کر رہے ہیں یہ مکمل ہو جائے. فرض کیجئے کہ دکاندار کے پاس سامان خریدنے کے لیے گئے, اس سے سامان خریدا. عام طور پر جب دکان بازاروں میں جاتے ہیں, مارکیٹ میں جاتے ہیں, تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ سامان خریدتے وقت ایک سامان نہیں خریدا جاتا, بہت سارا سامان خریدا جاتا. ہم نے جو سامان پہلے سے خریدا ہوا تھا وہ اس کی دکان پہ رکھا, اس سے سامان خریدا, پیسے دیے اور وہ سامان لے کے چلتے بنے. جو سامان دکان پہ رکھا تھا وہ رکھا کر رکھا رہے گیا, اور اب دکاندار کو بھی نہیں پتا کہ کس کا سامان ہے. دکاندار کے پاس یہ سامان آ گیا مگر اس نے کوئی غصب نہیں کیا ہے, اس نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے, اس نے کوئی تجاوز نہیں کیا ہے, دوسرے کا مال اس کے پاس آ گیا. اب اس طرح سے اگر دوسرے کا مال دکاندار کے پاس آ جاتا ہے تو یہ ذمہ دار ہے. یہی معاملہ الٹا ہے, ہم نے دکاندار کو پیسے دیے, سامان خریدا, مثلا 70-80 روپے کا سامان خریدا, 100 روپے کے نوٹ دیے, اس نے ہمیں واپس کرنے کے بجائے, 20 روپے واپس کرنے کے بجائے اس نے ہمیں 420 روپے واپس کر دیے, تو وہ تو ہمیں 420 بنا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ ہم بھی 420 بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے ہیں؟ کئی لوگ بن جاتے ہیں, چنانچہ وہی 420 اس نے گھر میں جیب میں رکھے اور چلتے بنے. اب اس کا مال ہمارے پاس آ گیا ہے, اچھا اس کا مال ہمارے پاس آ گیا ہے, اس میں یہاں یہ بات طے ہے کہ ہم اس دکاندار کو پہچانتے ہیں. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی غلطی ہو جائے, میں بالکل ایسا نہیں کر رہا کہ ہمیشہ جان بوجھ کے کام کیا جاتا ہے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے پیسے دیے, دکاندار نے واپس دیے, پیسے اس کو جیب میں ڈال دیے, یہ سوچے سمجھے بغیر کہ کتنے واپس کیے کتنے واپس آؤ. اب فرض کی کہ اس نے خالی 50 روپے ہی زیادہ دے دیے ہوں تو ہم نے تو لپیٹ کے اپنے جیب میں ڈال دیے, بعد میں جا کے جب اس کو کھولا تو پتا چلا تو اس میں تو 50 روپے زیادہ ہیں. اچھا ہو سکتا ہے کہ اتنی دیر ہو چکی ہو کہ یاد بھی نہ ہو کہ کہاں سے یہ 50 روپے والے کہاں سے ہمارے پاس زیادہ آ گئے. جب ہم نے حساب کیا اپنے پیسوں کا تو پتا چلا کہ 50 روپے زیادہ ہیں, اب یہ بھی یاد نہیں پڑ رہا کہ کس کے زیادہ ہیں. تو ایسی صورت میں دوسرے کا مال ہمارے پاس آ گیا, جب ہمیں یاد بھی نہیں ہے کہ کس کا ہے, تو ہم نے غصب نہیں کیا, اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی, اس کا ظلم نہیں کیا, مگر پیسہ آ گیا. چنانچہ اگر اس طرح سے بھی پیسہ آ جاتا ہے تو یہ پیسہ جس کا ہے اول تو اس کو لوٹانا ہے, اگر یہ نہ پتا چلے کہ کس کا ہے تو اس کے اسلام نے الگ احکامات بتائیں گے کیا کرنا ہے. یہ مثال ہوگی کہ دوسرے مسلمان کا مال ہمارے پاس آ گیا, راستے میں چلتے ہوئے ہمیں ایک بٹوا نظر آیا, ہمیں بٹوا اٹھا لیا. اب یہ بٹوا اٹھا لیا ہے, ہم نے ظلم نہیں کیا, ہم نے غصب نہیں کیا, اور یہ بٹوا اپنے پاس رکھنے کا ارادہ بھی نہیں ہے, واپس دینے کا ارادہ. چنانچہ کسی اعتبار سے ہم ظالم نہیں ہیں, غاصب نہیں ہیں, مگر پھر بھی یہ ذمہ داری تو ہے کہ دوسرے مسلمان کا مال ہمارے پاس آ گیا. تو یہ بہت سارے ایسے طریقے ہو سکتے ہیں کہ جہاں انسان غاصب نہ ہو, ظالم نہ ہو, مگر اس کے باوجود دوسرے مسلمان کا مال ہمارے پاس آ جائے. اگر دوسرے مسلمان کا مال ہمارے پاس آ جاتا ہے تو غصب میں دو ذمہ داریاں تھیں, ایک تو حکم تکلیفی تھا, یعنی ہم گناہگار ہیں. گناہگار کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس کا سامان اس کو واپس بھی کر دیتے ہیں تب بھی ہم نے گناہ تو کر ہی لیا. گن پوائنٹ پر موبائل چھیننے والا اگر ہمارا موبائل کسی وجہ سے واپس بھی کر دیتا ہے, اس لیے کہ اس کو پتا چل گیا کہ یہ پولیس والے ہی کا بیٹا ہے مثلا, تو واپس کر دیا اس نے. اسے پتا چل گیا کہ مثلا یہ تو فلاں سیکٹر انچارج کا بھائی ہے مثلا, اس نے واپس کر دیا. واپس نہیں کرے گا تو کیا کرے گا, اس نے واپس کر دیا. مگر اگر واپس کر دیا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گناہگار نہیں, گناہگار بھی ہے, گناہ کے ماتھے پہ آ گیا. چنانچہ غاصب پر دو ذمہ داریاں ہوتی ہیں, ایک تو یہ کہ اس کے ذمہ گناہ آ گیا, دوسری ذمہ داری اس کی یہ تھی کہ وہ چیز اس کو واپس کرنی تھی. تو یہ جو دوسری ذمہ داری ہے یہ ہر اس مقام پر آ جائے گی کہ دوسرے مسلمان کا مال ہمارے پاس آ جائے, چاہے وہ غصب کی وجہ سے نہ آیا ہو, کسی اور وجہ سے آ گیا ہو. تو اب جو جس جس انداز سے ہمیں اس کو واپس کرنا ہوتا ہے غصب میں, اسی طرح سے غصب کے علاوہ میں بھی وہ ساری چیزیں اسی انداز سے ہمیں واپس کرنا پڑیں گی. اب جو آج کی مثال آئی ہے اس کی آخری مثال سن لیجیے. فرض کیجئے کہ نر جانور ہم نے غصب نہیں کیا, نر جانور خود بخود وہاں سے آ گیا, اور ہمارے پاس جو مادہ جانور تھا اس کے بچہ پیدا کرنے کا سبب بن گیا. تو اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ پیدا ہونے والا بچہ یہ غصب کی وجہ سے نہیں ہوا, اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ یہ مالک کا ہے یا غاصب کا ہے؟ کس غاصب تو ہے ہی نہیں, اس آدمی کا, کس کا؟ یہ وہی ساری صورت حال آ جائیں گی جو غصب. جی ہاں جی, بالکل آپ صحیح سمجھیں. چنانچہ وہی سارے غصب کے جو احکامات بتائے گئے ہیں وہ یہاں پر بھی آ جائیں گے, اور اس میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں بھی آ جاتی ہیں. بس وقت ختم ہو گیا. کسی مسلمان کا کپڑا اوڑھ کے ہمارے گھر میں آ جاتا ہے, بچوں کے کھیل میں گیند آ جاتی ہے, اسی طرح سے بہت ساری دوسری چیزیں آ جاتی ہیں کہ جہاں پر دوسرے افراد ہمیں تنگ نہ کر رہے ہوں. یعنی ایک صورت ایسی آ جاتی ہے کہ جہاں پر تنگ کرنے لگ جائیں, دوسرے کا گٹر کا پانی مثلا ہمارے پاس آ گیا تو گٹر کے پانی کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں, وہ بھی دوسرے کا ہے, وہ ہمارا نہیں ہے, تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. تو اس طرح کی اگر چیزیں ہونے لگیں کہ جس میں انسان دوسرے مسلمان کو اذیت نہ دے رہا ہو, تنگ نہ کر رہا ہو, تو ایسی صورت میں جو چیز اس کی ہے وہ اس کو واپس دینا پڑتی ہے. دینا پڑتی ہے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہم پر لازمی نہیں ہے کہ ہم باقاعدہ یہ چیز اس کو اس کے گھر لے جا کے پہنچائیں. ابھی تفصیلات ابھی مکمل نہیں ہوئی اس کی, یہ ہم پر لازم نہیں ہوتا کہ باقاعدہ اس کی چیز اس کے گھر پہ لے جا کے پہنچائیں, مگر بہرحال اس کو اطلاع دینا ضروری ہے کہ تمہاری چیز ہے, بشرطے کہ ہمیں پتہ چل جائے. یہ جو میں نے ایک دو مثالیں آپ کے سامنے بتائی ہیں کہ کسی کی بال ہمارے گھر میں آ گئی ہے, یا کسی کے کپڑے ہمارے گھر میں آ گئے ہیں, یا اسی طرح سے کسی کے اوپر سے کوئی چیز گری اور ہمارے گھر میں آ گئی, اور اوپر مثلا تین منزلیں ہیں, ہم پہلی منزل پر رہ رہے ہیں, پتہ نہیں دوسری والے سے گری ہے, تیسری والے سے گری ہے, چوتھی والے سے گری ہے, پتہ نہیں چلتی. تو کبھی کبھار تو ایسی چیز گر کے آ جاتی ہے کہ جس میں جس سے بھی کہیں ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ ہماری ہے. مثلا فرض کیجئے کہ سونے کا کوئی لاکٹ ہی اوپر سے گر کے نیچے آ گیا. اگر آپ ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں ہر شخص اس چکر میں ہوتا ہے کہ کہیں سے بھی کچھ مل جائے, تو آپ دوسری منزل والے سے پوچھیں وہ کہے گا میرا, تیسری والے سے پوچھیں گے وہ میرا, چوتھی والے سے پوچھیں وہ بھی کہے گا میرا, تو اب کس کو دیں گے؟ تو یہ سارے مسائل بھی ہیں کہ جہاں ہم نے غصب نہیں کیا ہے مگر دوسرے مسلمان کی چیز ہمارے پاس آ گئی ہے, تو کچھ ذمہ داریاں ہماری ہیں. ان میں سے بنیادی ذمہ داری تو اپنی جگہ باقی ہے کہ وہ چیز اس تک پہنچانی. اگر اس تک نہ پہنچا سکے تو اس کا الگ ایک علاج بتایا گیا ہے جس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی. صلی اللہ علیہ محمد و آل الطاہرین. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم.